الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس میں عورت کا تحفظ، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق، اس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ایک آرٹیکل سے پڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو آخری بات ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مصنف نے لکھا کہ چنانچہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے اندر عورت کے تحفظ کا جو مسئلہ ہے، ایشو ہے، یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب فرد کی ان بنیادوں پر تربیت نہ کی جائے، یا تربیت کرنا ممکن نہ رہے. بیچارہ کرنا تو چاہ رہا ہے، تربیت کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی تربیت کروانا چاہ رہا ہے، لیکن ایسے وسائل ہی نہیں، ایسی جگہیں ہی نہیں، ایسے مواقع ہی نہیں، ایسے لوگ ہی نہیں کہ جو کہ اس کی تربیت کر سکیں. یعنی تربیت یا تو نہ کی جائے یا ممکن نہ رہے، جو خاندانی نظام کے کرائسس مینجمنٹ سسٹمز کو ایکٹیویٹ، پروسیسز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اور اس تربیت سازی میں انہوں نے لکھا کہ اس تربیت سازی میں بہت بڑی رکاوٹ خود جدید تعلیم اور مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو نظام تعلیم اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے پچھلے کم از کم 200 سال سے، تو چاہے وہ مسلمان اداروں کے اندر رائج ہو، چاہے وہ مسلمان ملکوں کے اندر رائج ہو، چاہے جو ہے وہ کافر اداروں کے اندر اور کافر ملکوں کے اندر رائج ہو، لیکن جو جدید تعلیمی نظام جو ہم نے مغرب سے امپورٹ کیا ہے یا مغرب والوں نے لا کر کے اس کو انفورس کیا مسلمان اداروں میں، مسلمان ملکوں میں، تو یہ جو تعلیمی نظام ہے نا، یہ خود اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور مارکیٹ سوسائٹی کا جو پھیلاؤ ہے، جو کہ اس تعلیمی نظام سے پل کر کے، بڑھ کر کے جو لوگ آگے تیار ہو کے آتے ہیں معاشرے کے اندر، تو وہ اس مارکیٹ سوسائٹی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اس کیپٹلسٹ سسٹم کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ ہے اور یہ تعلیمی نظام جو ہے، فرد کو خود غرضی کی اقلیت و جبر قبول کرنے پر راضی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. خود غرضی، بس اپنا، میں، انا، می، مائی سیلف، آئی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، خود غرضی، خواہشات اور ذاتی اغراض کا اسیر. یہ جو شخص ہوتا ہے نا، جو اس نظام کا ایک پرزہ ہوتا ہے، اس تعلیمی نظام سے پل کر کے بڑا ہوتا ہے، یہ قیدی ہوتا ہے ذاتی خواہشات کا، جس کو کہ اس نظام میں ہیومن کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ہیومن والی صفات اس کے اندر سے کم ہو جاتی ہیں یا ختم کر دی جاتی ہیں. اس کی فطرت جو ہے نا، انسانی فطرت جو ہے، وہ یہ نظام مسخ کر کے رکھ دیتا ہے، بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو اسیر فرد ہوتا ہے، قیدی فرد ہوتا ہے نا، یہ تو ماں باپ کو ہی گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ماں باپ کو ہی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیوہ یا متعلقہ عورت کا رونا کیا روئیں. ٹھیک ہے نا، یعنی جس ماں باپ نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، اس ساری تکالیف اس کے لیے برداشت کریں، ان کو کھانے پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے گھر کے اندر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اپنی بہن کو، ٹھیک ہے، بہن نے تو اس کو کسی حد تک ہی تھوڑا بہت، بڑی بہن تھی تو تھوڑا بہت پالا پوسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرح تو نہیں پالا پوسا ہوتا، تو اس بہن کا اس نے کیا انتظام کرنا ہے پھر، یا کسی اور عورت کا اپنے خاندان کی اس نے کیا انتظام کرنا ہے. گویا خاندان کا تحفظ ختم ہونے سے صرف روایتی عورت، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کی روایتی رولز، ٹریڈیشنل رولز اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے تھے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی. ٹھیک ہے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، یہ روایتی رولز ہیں. عورت کا رول جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن سے ہم سورہ نمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور آخری کلاس کے اندر ہم نے اگزیکٹلی یہی بات پڑھی، اور ہمارا کوئی پری پلان نہیں تھا کہ ہم جوڑیں گے اس والی تفسیر اس آیت کو جو ہے اس والے بیان سے جوڑیں گے، ہمارا تو سلسلہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے 6 سال ہو گئے اب الحمدللہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے کے اندر جو ہے یہی والی آیت آئی جس کے اندر ملکہ سبا کا ملکہ ہونا، کیونکہ شریعت کے اندر کسی عورت کا حکمران ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں، یہی مسئلہ آ گیا، اور اسی مسئلے کے اندر ہم نے وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ کسرا کی بیٹی کو انہوں نے، جو فارس کے بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پھاڑا تھا، اس خط پھاڑنے کے نتیجے میں اس کے اوپر جو عذاب آیا تو اس کے خاندان کے سارے مرد مر گئے اور صرف ایک لڑکی بچی، اس لڑکی کو انہوں نے اٹھا کر کے اپنا حکمران بنا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بہبود نہیں پا سکتی، کبھی فلاح و بہبود نہیں پا سکتی کہ جس نے اپنی امامت جو ہے وہ ایک عورت کے سپرد کر دی. یہ حدیث مبارکہ اس کانٹیکسٹ میں اس کا شان ورود جو ہے وہ یہ ہے. تو اس کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے دین اسلام کے اندر نہ امامت ہے، نہ خلافت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے. تو یہ اس کے روایتی رولز نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رولز نہیں ہے عورت کے لیے، یہ اللہ کے دشمنوں نے، نبیوں کے دشمنوں نے جو اپنا نظام بنایا اس دنیا کے اندر شیطان کی وجہ سے، دجالی نظام جو بنایا اس میں انہوں نے یہ رولز اسائن کر دیے اور عورت کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہاری اصل عزت تو ان رولز کے اندر ہے، تمہاری اصل عزت تو ہے کہ جب تم امامت کرو گی تو تمہیں اصل عزت ملے گی، تم حکومت کرو گی تب تمہیں اصل عزت ملے گی، تم سلطنت کرو گی تمہیں تب اصل عزت ملے گی. یہ کیا تم نے ماں بیوی بہن بیٹی کا رول اپنایا ہوا ہے، یہ تو مردوں نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ فریبی ہیں، فراڈی ہیں، مردوں نے مسلط نہیں کیا. جس نے مردوں کو بنایا اور جس نے عورتوں کو بنایا، خالق کائنات نے ان کو یہ رول دیا اور مردوں کو یہ والے رول جو ہے وہ نہیں دیے، مردوں کے دوسرے رولز بنائے، باپ بھائی بہن، باپ بھائی اور بیٹا اور شوہر اور امام اور قاضی اور حاکم. اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین لفظ بھی استعمال کیا اس کے لیے، عجیب لفظ استعمال کیا، مردوں کو اس کا سزاوار بنایا، ان رولز کا سزاوار جو ہے نا مردوں کو بنایا. اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ بھئی مردوں کو اس کا مستحق بنایا، لیکن ہم تو اس کے لفظی مفہوم کو بھی لیتے ہیں کہ مردوں کو یہ سزا دی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ سزا دی کہ تم قاضی بنو تاکہ تم جو ہے وہ بغیر سکین ذبح کیے جا سکو، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چھری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا وہ گویا کہ چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا. تو مردوں کو تو چھری کے بغیر ذبح کرنے کے لیے قاضی کا رول دے دیا گیا ہے. اب عورتیں نہیں، مجھے قاضی بناؤ، میں بھی چھری کے بغیر ذبح ہوں گی، میں بھی چھری کے بغیر ذبح ہوں گی. اور پھر اللہ کے نبی کی عاشقہ بھی ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا چھری کے بغیر ذبح ہونا اور مجھے بھی چھری کے بغیر ذبح ہونا ہے. عجیب و غریب قسم کا کانٹرڈکشن جو ہے وہ اس طریقے سے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. تو روایتی رول جو ہے عورت کے لیے ماں بہن بیٹی اور بیوی کا ہے. تو یہ روایتی رول ہی غیر محفوظ نہیں ہوتے عورت کے، بلکہ بوڑھے ماں باپ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اس مارکیٹ سسٹم کی وجہ سے اور اس جدید تعلیمی نظام کی وجہ سے. پھر فرماتے ہیں کہ در حقیقت مارکیٹ یا سول سوسائٹی انفرادیت کے ہر روایتی اظہار. اچھا اب یہ جو جملہ ہے یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ہفتے، لیکن اس کے اوپر ہم نے ابھی بہت بات کرنی ہے. اچھا تعلیمی نظام کے بارے میں پچھلے 2 ہفتوں ہم نے بات کری ہے، تو اس میں ایک چیز جس ریپیٹ کرنا چاہے گا یاد دہانی کی نیت سے، وہ یہ کہ پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ تعلیمی نظام جو ہے نا یہ ایسا ایک سسٹم ہے کہ جو کہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر کھل چکا ہے، اندر داخل ہو چکا ہے. جس طرح سے سود کی لعنت نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی نا کہ سود کی لعنت جو ہے اس کا دھواں غبار جو ہے وہ ہر انسان کو پہنچے گا، اسی طریقے سے اس وقت تعلیمی نظام جو کہ دنیا کے اندر رائج ہو چکا ہے اس کا اثر جو ہے نا وہ تقریباً ہر انسان تک پہنچ چکا ہے. تو اس وجہ سے نا اس تعلیمی نظام کو چیلنج کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کے کوئی متبادل نظام لے کر کے آنا، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے.
کہ اس عالمی نظام کے اندر خرابی کیا ہے. یہ تو ایک نیوٹرل سسٹم ہے, یہ تو ایک دو دھاری تلوار ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. تو اب جو ہے نا, جب کوئی ایسا سچویشن پیدا ہو جاتی ہے نا کہ جس کو کہ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے ایسا جو ہے وہ نظام کا حصہ بن جاتا ہے, تو اس کو چینج کرنے میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے, اس کو چینج کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ٹرانزیشنری پیریڈ ہوتا ہے نا, ٹرانسفارمیشن کا جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پیریڈ کے اندر پھر بہت سارے نظریات آتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے آئیڈیاز, اپنی اپنی سمجھ جو ہے وہ آگے لا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اکابر علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے سودی نظام کا متبادل ایک پیش کیا ہے, ایک متبادل پیش کیا ہے, لیکن آسان نہیں تھا یہ, اس کے اندر سالوں کا عرصہ لگا ہے, اور اس کے درمیانی پیریڈ کے اندر, بلکہ ابھی بھی اصل میں تو یہ درمیانی پیریڈ کے اندر, ابھی کوئی فائنل سولوشن کو تھوڑی آیا ہے ابھی تک. تو اس وجہ سے جو درمیانی پیریڈ ہے نا, پورے سودی نظام کو جو ہے وہ غیر سودی بنانا, تو ابھی ہم بیچ کے راستے پر ہیں. تو اس راستے میں پھر بہت سارے متبادل آئیڈیاز, پہلے جو ہے وہ ضیاء الحق شہید کے زمانے میں ایک پی ایل ایس اکاؤنٹ آیا تھا, پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ سیونگ اکاؤنٹ, وہ غیر سودی اکاؤنٹ تھا نہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پر حکومت نے پیش کیا تھا. اسی طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر مختلف قسم کے سجیشنز آئے, کہیں پہ کوئی اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے, کہیں پہ کوئی اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب اس میں جو ہے نا, وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس میں جو ہے نا, وہ یہ سمجھ حاصل کرنی پڑتی ہے انسان کو کہ بھائی جو غلط ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے فلٹر آؤٹ کر دے, اس کو چھوڑ دے, اور جو صحیح ہے اس کو ایڈاپٹ کرے, کیونکہ ایک مکسچر آف سجیشنز, مکسچر آف آئیڈیاز آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی اب ایک رائج ہو رہا ہوتا ہے مکسچر آف آئیڈیاز. تو صحیح غلط کی تمیز کرنی پڑتی ہے, غلط کو چھوڑنا ہوتا ہے, صحیح کو لینا ہوتا ہے. اب ہر بندے کے اندر صحیح غلط کی تمیز آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اچھی طریقے سے علم حاصل نہ کر لے, ٹھیک ہے. تو بھائی جب تک علم حاصل نہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتایا ہمیں قرآن مجید کے اندر, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ جب تک تمہیں خود علم حاصل نہیں ہے, اس وقت تک جن کو علم حاصل ہے ان سے پوچھو, ٹھیک ہے. تو جس طرح سودی نظام کے اندر آسان نہیں ہے صحیح کو غلط سے تمیز کرنا, صرف اکابر علماء کے پاس جا کر کے آپ اس کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں, اسی طریقے سے تعلیمی نظام کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ بھی رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر ہمارے گھس چکا ہے, ہم نے اس کو اپنا ایک آئیڈیالوجی بنا لی ہے, اپنا ایک دین بنا لی ہے دراصل متبادل, کہ جو اسکول کا جو سسٹم ہے نا, یہ بس یہ ہے تو کامیابی ہے, یہ نہیں ہے تو ناکامی ہے. اسکول سسٹم ہے تو کامیابی ہے, آخرت کی بھی کامیابی ہے, دنیا کی تو ہے ہی ہے, دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. یہ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر پیوست ہو چکا ہے یہ, اور اس وقت اس کو چیلنج کرنا جو ہے نا, وہ گویا کہ اس نظام کے خلاف جو ہے وہ کلمہ کفر کہنا ہے, اور آپ کے پھر آپ کو پتھر, جس طرح نبیوں کو لوگ پتھر مارتے تھے نا, اب ہم تمہیں رجم کریں گے تم نے اگر اپنی بات نہیں چھوڑی. اسی طریقے سے جب بھی اس قسم کا کوئی آئیڈیالوجی دنیا کے اندر پھیل چکی ہوتی ہے نا, اس کے خلاف کوئی بولتا ہے لوگ اس کو پتھر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو بہت سارے مختلف آلٹرنیٹو آئیڈیاز آ رہے ہیں, ویسٹ سے بھی آ رہے ہیں, ایسٹ سے بھی آ رہے ہیں, ہمارے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی تعلیمی نظام کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیسے اس کو ٹھیک کریں. اس میں سے فلٹرنگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, فلٹرنگ آؤٹ میکانزم, یہ ہم خود سیکھیں, اور جب تک خود نہیں سیکھ پاتے اس وقت تک ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں, سیکھیں اس کو. تو یہ بات کر کے ہم نے بات کو آگے بڑھایا تھا. تو اب جو یہ ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں اس مضمون کے, یہ بہت اہم الفاظ ہیں, ان کو ذرا غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت مارکیٹ یا سول سوسائٹی انفرادیت کے ہر روایتی اظہار یا تعلق کو غیر معقول و لا یعنی بنا کر ان کے وجود کو غیر محفوظ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہی روایتی اظہار عورت کے لیے جیسے کہ ماں کو غیر محفوظ کر دیتی ہے, ماں کا وقار, ماں کی عزت, ماں کا مقام, اس کو جو ہے وہ کم کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح بہنوں کی جو ایک محبت, بہنوں کو جو ایک شفقت, بہنوں کا ایک معاملہ ہے, اس کو جو ہے وہ کم کر دیا. بیوی کو جو ہے وہ کسی اور قسم کی چیز بنا دیا. ٹھیک ہے, کچھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنائی، کسی نے اس کو بالکل پیر کے نیچے رد کر دیا، کسی نے اس کو سر کے اوپر بٹھا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دل کے قریب رکھا تھا، پسلی سے بنایا. مشاہد نے فرمایا پسلی سے بنایا تو پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، یہ تو دل کے قریب رکھنے والی چیز تھی، نہ تو اس کو پیر کے نیچے تمہیں بسلنا تھا، نہ تمہیں اس کو سر پہ بٹھانا تھا. تو روایتی جو طریقہ ہے نا، اس کو یہ نظام جو ہے وہ نامعقول بنا دیتا ہے اور اس کے وجود کو پھر غیر محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا اس لیے کہ مارکیٹ یا سول سوسائٹی، یہ جو مارکیٹ کیپیٹلزم بیسڈ جو سوسائٹی ہے اس کو یہ سول سوسائٹی کا نام دیتے ہیں، بڑا جی یعنی شریف سوسائٹی ہے سول. مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آئے ہوئے تعلقات کا نظام ہے. ٹھیک ہے، پرسنل، بس اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، مجرد انسان فرض. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ نظام بنایا گیا ہے کہ بھئی یو جسٹ فرینڈ فار یور سیلف، آپ جس طریقے سے بھی اپنی خواہش پوری کریں. بس اس معاشرت میں اغراض سے ماورا، اغراض اپنی جو ڈیزائرز ہیں، اپنی غرض، میری غرض، اس کے علاوہ جو ہے نا، اس سے ماورا، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، ہر تعلق غیر معتبر ہو جاتا ہے. لہذا محبت و صلہ رحمی کی بنیاد پر تشکیل پانے والی اجتماعیتیں، محبت کی بنیاد پر، صلہ رحمی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رحم کے تعلق بنائے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ جن کو کہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جو تشکیل پانے والی اجتماعیتیں ہوتی ہیں نا، جو گیدرنگز ہیں، جو آپ کے خاندان ہیں، آپ کا ایک فیملی سسٹم ہے، مثلا خاندان و قبائل، یہ تحلیل ہو جاتے ہیں، یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیکاز یہ چیزیں اب امپورٹنٹ نہیں ہیں آپ کے لیے، یہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہے. آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ میری اغراض، میری ڈیزائرز پوری ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی ڈیزائرز کو اتنی پرائیورٹی دیں گے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ جو ہے آپ کے خاندان والے بن رہے ہیں، آپ کے فیملی والے بن رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ آپ ان سے دور بھاگیں گے، اور جب آپ ان سے دور بھاگیں گے تو بالآخر یہ جو رشتے ہیں یہ کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے، کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ ڈیزالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تحلیل ہو جائیں گے. ہیومن رائٹس، یا ہیومن رائٹس ان کا والا ہیومن رائٹس، ہمارا دین اسلام والا ہیومن رائٹس نہیں، ان کا ہیومن رائٹس کمیشن والا ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں، تو ہیومن رائٹس پر مبنی اس معاشرت میں ہر فرد کو اپنا ایریا آف نان انکروچبل، ٹھیک ہے نا، ہر فرد کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے نا اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، انکروچمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر کراچی کے اندر کچی آبادیاں، جھگیاں، رائٹ، بہت سارے شہروں میں ہمارے یہاں انڈیا کے اندر بھی جھگیاں ہوتی ہیں. جھگیاں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ بھئی کسی کا کوئی پلاٹ ہوتا ہے تو اس پلاٹ میں نا آ کر کے غیر قانونی طور پر لوگ جو ہیں وہ انکروچمنٹس کر دیتے ہیں، اپنی جھگیاں بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ قبضہ کر لیتے ہیں. بھئی پلاٹ تو کسی اور کا تھا، اپنا آگے قبضہ کر لیا، ہمارے یہاں تھوڑے تھوڑے دن کے اوپر ان کو اٹھتی ہے، وہ آ کر کے جھگیاں گرا دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد دوبارہ سے جھگیاں آ جاتی ہیں. خیر یہ تماشے تو ہمارے یہاں چلتے رہیں گے. تو یہ جو ہر بندے کا آپ ایریا آف نان انکروچبل ہے نا، ذاتی زندگی کے حقوق کا وہ دائرہ جس میں کسی کی مداخلت وہ برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایریا آف نان انکروچبل ہے اس میں توسیع، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو وسیع کرے، اس کو ایکسپینڈ کرے، میرا ایریا آف نان انکروچبل اس کو وہ توسیع کرے، یہ اس کے لیے ہر دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. اس کی نمبر ون پرائیورٹی دنیا کے اندر کیا ہے، زندگی کے اندر کیا ہے، اپنے ایریا آف نان انکروچبل کو ایکسٹینڈ کرے. سر وہ والد صاحب کو ادھر بیٹھنا ہوگا تو تھوڑا سا، ٹھیک ہے. لہذا اس معاشرت میں خاندان لازماً تحلیل ہو کر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی آپ کی پرائیورٹی ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی، بس می مائی سیلف اینڈ آئی کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، بڑے سے بڑا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اپنا ایک گھر بناتے ہیں، تو پہلے آپ نے گھر بنایا جی کہ یہ دو کمرے کا گھر ہے، ایک اس کے اندر ڈرائنگ ہوگا، ایک ڈائننگ ہوگا، ایک کچن ہوگا، ایک باتھ روم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ دوسرا بندہ کوئی نہیں آ سکتا، یہ آپ کا ایریا آف نان انکروچبل ہے. ٹھیک ہے، یہ گھر ہے دو کمرے کا، اب پیسے کماتے ہیں، زیادہ آپ کی آمدنی ہوتی ہے، زیادہ سیونگ ہوتی ہے، اب اس گھر کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں، اب یہ جو ہے وہ چار کمرے کا گھر بنے گا، دو باتھ روم ہوں گے اور ایک بڑا سا کچن ہوگا اور آپ کا ایک لاؤنج بھی ہوگا اور آپ کا ایک سین بھی ہوگا، یہ آپ کا ایریا آف انکروچبل بڑھ گیا، نان انکروچبل بڑھ گیا، بڑھاتے بڑھاتے جیسے جیسے آپ کی استطاعت بڑھ رہی ہے اب جو ہے وہ آپ پرنس بن گئے جی، اب پرنس آپ کا جو ہے وہ آپ جا کر کے وہ دیکھیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ختم ہی نہیں ہوگا ذرا ہوتا، اب گاڑی چلائے چلے جا رہے ہیں، پرنس کا محل جو ہے بھائی کتنا بڑا پرنس، پرنس خود بھی بڑا ہو گیا، پرنس کا سائز بھی بڑا ہو گیا، کہ وہ 80 ہاتھ آدم علیہ السلام کے سائز کا پرنس صاحب بن گئے، پرنس کا سائز تو کوئی نہیں بڑا ہوا، وہ تو اتنا کا اتنا ہی ہے، 5 فٹ کا ہے 6 فٹ کا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایریا آف نان انکروچبل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اب باہر والے لوگ جو ہیں وہ اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن ہمارے فرماتے ہیں، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ایریا آف نان انکروچبل، اس کو بڑھانا یہ آپ کی نمبر ون پرائیورٹی ہو جاتی ہے ایسے نظام کے اندر، تو ایسے نظام کے اندر پھر معاشرت میں خاندان لازماً تحلیل ہو کر کے رہتا ہے، جس معاشرت میں ہیومن رائٹس کے نام پر، جس معاشرت میں ہیومن رائٹس کے نام پر بچوں کی شکایت پر ماں باپ کو عدالتوں اور تھانوں میں طلب کیا جا رہا ہو، بچے نے شکایت کر دی، ماں نے جو ہے وہ ایک دفعہ لگا دی تھی، بچے صاحب پہنچ گئے عدالت میں، عدالت میں آپ نے آپ یہ تو ہمارا سوسائٹی کا فرد ہے، ہی از اے سٹیزن آف آور کنٹری، رائٹ، ہاؤ ڈیئر یو، رائٹ، آپ نے کیسے اس کو تھپڑ مار، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہمارے تو ایک دوست بہت دیندار نیو یارک کے اندر رہتے تھے، رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی یہ ان کی ویسے سائڈ آف دا اسٹوری اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن نیک لوگ ہیں تو سچ ہی بول رہے ہوں گے، تو نہاتے ہوئے نا ان کا بچہ جو ہے وہ پھسلا اور پھسل کر کے اس کو جو ہے وہ باتھ ٹب کے ادھر سے چوٹ لگ گئی، اب اما جو تھی نا وہ پریشان ہوئی، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور شاید امریکہ گئی بھی کوئی نئی نہیں تھی، ان کو پتا نہیں تھا یہاں کے احوال کا، وہ انہوں نے جا کر کے 911 کال کر دیا فوراً، پولیس آ گئی، سب سے پہلے پولیس آتی ہے فرسٹ ریسپونڈر، اس کے بعد جو ہے وہ ایمبولینس آتی ہے، اس کے بعد جو ہے فائر بریگیڈ آتی ہے، ایک کال کے اوپر ہر چیز آ جاتی ہے، تو جب ان سے سوال کیا بھائی کیا ہوا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ میں نہلا نہا رہی تھی، اس کا جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا اور اس کے تو سر کے اوپر بچہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگ گئی تھی، میں نے کہا جی مجھے ہمیں تو کچھ دال میں کالا لگتا ہے، وہ تھے بھی پردے والی خاتون اور داڑھی والے، دال میں کالا لگتا ہے، چلے جی آپ نے لگتا ہے کچھ نیگلیجنس کری ہے، آپ نے بچوں کو مارا ہے، جیسے کہ ان کے معاشرے میں مائیں بچوں کو مارتی رہتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں اپنے بچوں کو، کبھی جلا کے قتل کر رہی ہیں تو کبھی دفنا کے قتل کر رہی ہیں تو کبھی کسی پونڈ کے اندر بہا کر کے قتل کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے بھی قتل کرنے کی سازش کری ہے، چلو بھائی اب جو ہے نا ہم تو مقدمہ چلائیں گے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں، بچے ان سے لے لیے گئے، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ ماں باپ روتے رہے، بچے ان کو واپس نہیں ملے، بالآخر بتائیں سال دو سال کتنے عرصے کے بعد ان کے بچوں ان کو واپس ملے، تو یہ تو خیر اس طرح کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اگر کوئی بچہ کال بھی کر دے نا تو بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جس معاشرت میں ہیومن رائٹس کے نام پر بچوں کی شکایت پر ماں باپ کو عدالتوں اور تھانوں میں طلب کیا جا رہا ہو، بھلا وہاں خاندان باقی رہ سکتا ہے پھر اس کے بعد، ہمارے حضرت بھی ایک واقعہ سناتے ہیں وہ کینیٹیکٹ اسٹیٹ کا، کہ جس کے اندر کے بچے نے مقدمہ دائر کر دیا تھا کہ جی ماں جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میرے پاس آئے کرو، تم اپنے کتے کو ٹہلانے کے لیے جو ہے وہ اتنے اتنے گھنٹے باہر رہتے ہو، میرے پاس کیوں نہیں آ کر کے بیٹھتے، اس نے مقدمہ دائر کر دیا، اور اسٹیٹ نے آخر میں یہی کہا کہ بھائی کتا جو ہے نا بچے نے پالا ہے، بچے کی ذمہ داری ہے، ماں جو ہے وہ اگر بوڑھی ہو گئی ہے اس کو ہیلپ چاہیے تو وہ جا کر کے اولڈ پیپلز ہوم کے اندر جا کر کے اس کو ساری سہولیات مہیا کی جائیں گی اولڈ پیپلز ہوم کے اندر، بہرحال اس طرح کے واقعات وہاں پر میجورٹی ہیں، ہر گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ایسا بھی ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، تو مغربی معاشرے کے اندر بھی آپ کو ایکسیپشنز مل جائیں گے، لیکن ویسٹ میجورٹی اس وقت اس معاشرے کے اندر ویسٹ میجورٹی میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمارے یہاں ہونے کی وجہ کیا کہ انہی کے پیچھے پڑے ہوئے انہی کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آزادی و اغراض کا فروغ لازماً رحمی رشتوں کو مخاصمت میں تبدیل کر کے رہتا ہے، آزادی اور اغراض یعنی آئی وانٹ مائی انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، میں آزادی سے جو چاہوں مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ بچہ کہے، چاہے وہ مرد کہے، چاہے وہ عورت کہے، یہ عورت کی آزادی کا لفظ جو ہے یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر تو اب شروع ہے نا آزادی مارچ, کتنے سال ہو اس کو شروع ہوئے, لیکن یہ آزادی مارچ آج کو تھوڑی شروع ہے, یہ تو عورتوں نے ابھی سڑکوں پہ نکل کر کے آزادی مارچ کرنا شروع کر دیا ہے, ورنہ مردوں نے آزادی مارچ تو بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. ہم شریعت سے آزادی چاہتے ہیں, ہم اللہ کے قانون سے آزادی چاہتے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے آزادی چاہتے ہیں. تو عورتوں کا مردوں کا آزادی مارچ تو کئی سو سال پہلے سے شروع ہوا ہے, جبھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے نا, مزے کی آزادی دی ہے پھر, ہے نا, ایسی پٹائی, لو تمہیں آزادی چاہیے نا, لو. مردوں کو اچھی آزادی ملی اس کے بعد, اللہ سے آزادی مانگی تھی, ٹھیک ہے نا, اور پیچھے پیچھے پھر عورتیں بھی, ہمیں بھی آزادی چاہیے, تمہیں خالی آزادی ملے گی, ہمیں کیوں نہیں آزادی ملے گی. تو آزادی اور اغراض کا فروغ لازماً رحمی رشتوں کو مخاصمت کا مطلب جھگڑے لڑائی کے اندر تبدیل کر کے رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خاندانی نظام جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے. جب خاندانی نظام تحلیل ہو گیا تو اس کے بعد پھر عورتوں کو کون تحفظ پرووائڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا, ماں بہن بیوی بیٹی ان خاندانی روایتی رشتوں کی کیا پھر اس کے بعد وقت رہ جائے گی. اچھا, کچھ ساتھیوں کے ساتھ کئی ہفتہ پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے ہمارے, تو ہم نے ان کے سامنے اس کا ایک دوسرا ریورس سیناریو رکھا تھا, یا ریورس کہیں یا اس کو میرر امیج, اس والے سیناریو کا جو ابھی چند لائنیں پڑی ہیں. تو ارادہ تو یہی تھا, آپ لوگوں کو سب بتایا تھا کہ ارادہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ بیان کے اندر بھی اللہ نے توفیق دی تو سب کے سامنے بھی بیان کریں گے. تو آج ہم اس موقع پر پہنچے ہیں تو اس کو ہم ایک اور نظر سے اس موضوع کو, اس پیراگراف کو ایک اور نظر سے بھی ہم پیش کرتے ہیں تاکہ وہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جائے اور رہے ہمارے سامنے وہ حقیقت. غور سے سنیے گا, ہم ان کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ در حقیقت مارکیٹ یا سول سوسائٹی انفرادیت کے ہر ٹریڈیشنل روایتی اظہار یا تعلق کو غیر معقول و لا یعنی بنا کر ان کے وجود کو غیر محفوظ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا, آگے انہوں نے لکھا کہ ایسا اس لیے کہ مارکیٹ یا سول سوسائٹی مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نام ہے. مارکیٹ یا سول سوسائٹی انڈیویجول کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نام ہے. تو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جو بیٹھے تھے شاید ان کو یاد بھی ہو, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے مارکیٹ یا سول سوسائٹی, تو اب اسی کو جو ہے نا اگر آپ بالکل دوسری سائٹ پہ لے جائیں, یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, یہاں پر نفس پرستی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, نفس پرستی یہ کیا کرتا ہے کہ مجرد فرد کی ایک تکمیل اغراض کی خاطر جو ہے نا باقی ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس کو چینج کر دیں, اس میں سے ہم ایک اشارہ لیں اپنے لیے, تو وہ اشارہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھولتا ہے, اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت جو کہ یہ حقیقت یہ بیان کر رہا ہے. وہ کیا کہ ہم مارکیٹ یا سول سوسائٹی کا جو لفظ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں دین سے, دین, اللہ کا دین. تو اب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا دین مجرد فرد یعنی ایک انڈیویجول پرسن کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نظام ہے. اللہ کا دین مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نام ہے. کیا مطلب, تکمیل اغراض دین کے اندر, دین میں می مائی سیلف اینڈ آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. ہو سکتا کیا ہے سوائے اس کے کہ یہاں پر جو ہے وہ اغراض مختلف ہو گئی, غرض مختلف ہو گئی, ورنہ ہے تو یہ بھی وہی غرض ہی, لیکن غرض کی ماہیت تبدیل ہو گئی, غرض کی شکل تبدیل ہو گئی. دین کے اندر غرض کیا ہوتی ہے, ایک مجرد فرد کی, جس کو کہ ہم مؤمن کہتے ہیں, ایمان والا کہتے ہیں, اس کی کیا غرض ہوتی ہے دین کے اوپر چل کر کے, دین کو تسلیم کر کے، ایمان لا کر کے، اس کی کیا غرض ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک غرض ہوتی ہے، وہ غرض ہوتی ہے جنت، وہ غرض ہوتی ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا جو کہ جنت کی شکل میں اس کو ملتی ہے۔ تو ایمان والے کی جو غرض ہوتی ہے نا، اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا، دین کیا کرتا ہے کہ اس کی تکمیل، ٹھیک ہے نا، اس کو حاصل کرنا جو ہے، اس وجہ سے، اس بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی جزا کے لیے، وہ اپنے سارے کے سارے تعلقات پھر بناتا ہے۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کی خاطر وہ اپنے تعلقات بناتا ہے، تعلقات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس معاشرت میں، یعنی دینی معاشرت کے اندر، ایمانی معاشرت کے اندر، اغراض سے ماورا، اس کی کیا غرض ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا، اس سے ماورا ہر تعلق غیر معتبر ہو جاتا ہے، ہر تعلق اس کے لیے غیر معتبر، یعنی it does not have any more significance to him، insignificant ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ لہذا محبت و صلہ رحمی کی بنیاد پر، محبت و صلہ رحمی بلڈ ٹائز کی بنیاد پر، جو باپ سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اور بلڈ ٹائز جو ہیں، تو ان کی بنیاد پر تشکیل پانے والی اجتماعیتیں جو تھیں نا، قبیلہ قریش، اوس، خزرج، رائٹ، یا بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ، رائٹ، بنو نضیر یہودیوں کے قبیلے، یہ سب قبائل تھے، بیسڈ آن واٹ، محبت اور صلہ رحمی کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے قبائل تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو قبائل ہوتے ہیں نا، یہ جو اجتماعیتیں ہوتی ہیں، خاندان اور قبائل، ٹھیک، یہ تحلیل ہو جاتا ہے، یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیزالو ہو جانے کا مطلب کیا؟ ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ان کی سگنیفیکنس کم ہو جاتی ہے ایمان والے کے لیے۔ ہیومن رائٹس پر مبنی اس معاشرت میں، اب ہیومن رائٹس کے لفظ کو ہم بھی چینج کرتے ہیں، جس طرح ہم پیچھے سے چینج کرتے آ رہے ہیں نا، کہ ہم نے مارکیٹ یا سول سوسائٹی کی جگہ ہم نے دین کا لفظ استعمال کیا، اغراض کے لیے ہم نے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، کہ مومن کی غرض جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر ہیومن رائٹس پر مبنی، یعنی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر جو بنا ہوا، بلٹ، اسٹیبلشڈ، کنسٹرکٹڈ جو معاشرہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں نبی کے وعدوں کی بنیاد پر۔ نبی کے جو وعدے ہیں، رسول کے جو وعدے ہیں کہ تم ایسے کرو گے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر اس کے خلاف کرو گے جہنم ملے گی، یہ نبی کے وعدے ہیں، اللہ تعالی نے نبی کے واسطے سے، نبی کے تھرو جو ہیں وہ انسانوں سے یہ وعدے کیے، وعدے پہنچائے اپنے انسانوں کو نبیوں کے واسطے سے۔ تو یہ جو نبی کی وعدوں کی بنیاد پر مبنی جو یہ معاشرت ہوتی ہے نا، اس میں ہر فرد کو اپنا ایریا آف نان انکروچبل، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر وہ کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایریا آف نان انکروچبل کیا ہوتا ہے ہر فرد کا؟ ایمان والے کا ایریا آف نان انکروچبل دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں اس کا ایریا آف نان انکروچبل نہیں ہوتا۔ ایمان والا دنیا کے اندر ایثار کی زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی کوئی پرسنل سپیس نہیں ہوتی ہے، کوئی پرسنل سپیس نہیں ہوتی، وہ ہر وقت دوسروں کے لیے اویلیبل ہے، وہ ہر وقت دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہے، دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہے، لیکن ایک اس کا ایریا آف نان انکروچبل اس دنیا کے بعد ہوتا ہے، وہ قبر ہوتی ہے اس کی، اور وہ آخرت کے اندر اس کا گھر ہوتا ہے، اس کو وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو کسی کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کا ایریا آف نان انکروچبل، دنیا میں اس کا کوئی ایریا آف نان انکروچبل نہیں ہے، بس پردہ اس نے مینٹین کرنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اگر پردے کو اس نے کمپرومائز کیا، اس کی قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ اس کی جنت میں اس کی جگہ جو ہے وہ چھین لی جائے گی اس سے. اللہ کے حکم کو اس نے توڑا ہے. اس وجہ سے وہ اپنا ایریا آف نان انکروچبل صرف پردے کی مقصد سے بناتا ہے, حیا کی حفاظت کے لیے بناتا ہے. اور حیا کی حفاظت آخرت کی خاطر ہے, قبر کی خاطر ہے, دنیا کی خاطر نہیں ہے. تو ایمان والا جو ہے نا وہ بھی ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مادیت پرست انسان گزار رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اغراض مختلف ہوتی ہیں, اس کی اغراض مختلف ہوتی ہیں. اس کی اغراض اسی دنیا کے اندر سرکل کرتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں اسی دنیا کے اندر, مادیت بس. روحانیت کے اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوتا. اور ایمان والا کا جو ہے وہ سارا معاملہ روحانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ نبی کے وعدوں کی بنیاد پر مبنی یا نبی کے وعدوں پر مبنی اس معاشرت میں ہر فرد کو اپنا ایریا آف نان انکروچبل اور اس میں توسیع, مزے کی بات, اس میں توسیع ہر دوسری شے سے عزیز تر ہوتی ہے. وہ اپنے ایریا آف نان انکروچبل کے اندر توسیع کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, عبادت کے ذریعے سے راضی کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطاعت کے ذریعے سے راضی کرتا ہے, اور اللہ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے راضی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی قبر کو وسیع کرتے ہیں. اس کی قبر کے اندر جو ایریا آف نان انکروچبل اس نے بنایا تھا نا, وہ وسیع ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, حد نگاہ تک اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے. اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, اور ان اعمال کے بدلے جنت میں اس کے لیے پودے لگائے جا رہے ہوتے ہیں, گارڈن بنائے جا رہے ہوتے ہیں, محل بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اس کا ایریا آف نان انکروچبل وسیع ہو رہا ہوتا ہے, ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایمان والے کو بھی اپنے ایریا آف نان انکروچبل کی توسیع کی ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, نہیں, بلکہ اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اس نے. لہذا اس معاشرت میں خاندان لازماً تحلیل ہو کر رہتا ہے, یعنی وہ خاندان جو کہ اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے, وہ خاندان جو ایمان والے کے جنت بنانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے, ایمان والا اس خاندان کے اوپر پاؤں رکھ کر کے گزر جاتا ہے. اس کو اس خاندان والے کی پھر پرواہ نہیں ہوتی. بچوں کی کلاس کے اندر اس کے اوپر خوب بات ہوئی ہے, اب تو بڑوں کی کلاس ہو رہی ہے. تو بچوں کی کلاس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر ہمیں غزوہ بدر کے واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہم نے پڑھا کہ جب بدر کے اندر پہلی لڑائی ہوئی, پہلی لڑائی روم سے نہیں ہوئی تھی, ہم تو پہلی لڑائی روم سے کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. آج کا مسلمان پہلی لڑائی کدھر کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ سے نعرے مارتا ہے, ادھر نہیں ہے کیا, نہ ایسٹ نہ ویسٹ, امریکہ از دا ورلڈ, پتہ نہیں کیا کیا نعرے ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, جماعتیوں کے نعرے اور فلانوں کے نعرے, ٹھیک ہے. ہم پہلی لڑائی کرنا چاہتے ہیں یورپ سے, پہلی لڑائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے, پہلی لڑائی کرنا چاہتے ہیں یہودیوں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی لڑائی کسی سے نہیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی؟ خاندان کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, اپنے فیملی والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی. پہلی لڑائی بھی, بلکہ دوسری بھی خاندان والوں کے ساتھ ہوئی ہے, اور تیسری بھی خاندان والوں کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے دیگر قواعد بھی شامل ہو چکے تھے, رائٹ. اور اس کے بعد جا کر کے روم کی باری آئی ہے, غزوہ تبوک, اور پھر اس کے بعد طائف والے اور دوسرے والے. ہمارا, ہم نے کان کو ایسے پکڑنا ہے, کان کو یوں پکڑنے کی بجائے جائے نا, ہم کان کو یوں پکڑنا چاہتے ہیں, پہلے امریکہ سے لڑیں گے, اس کو شکست دیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس سے لڑیں گے, پھر اس کے بعد کس سے لڑیں گے. اپنے فیملی کو لڑتا ہے, اپنے فیملی والوں سے بھی کوئی, اپنی فیملی سے بھی کوئی لڑتا ہے, یہ بھی کوئی لڑنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی لڑائی جب ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے فتح, اچھا فتح کی بات بھی بعد میں آئے گی, پہلے ایک اور, بڑوں کا بھی تو آخر کچھ حق بنتا ہے نا, بچوں نے اتنا سنا ہے تو بڑے بھی تو کچھ سنے نا, ٹھیک ہے. لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی جو ہے وہ عتبہ, شیبہ اور ولید کی وہ کھڑکے ہیں, ابھی خالی تین کھڑکے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا. جب ابو جہل نے دیکھا کہ ہمارے تو تین سورما جو ہے نا یہ تو لیٹ گئے, تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے سامنے, یا اللہ, ابو جہل
اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، ہم میں جو قرابتوں کا قطع کرنے والا، فیملی ٹائز کو توڑنے والا جو ہے نا ہمارے درمیان، اس کی کیا مراد تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے اے اللہ، جو قرابتوں کا یعنی ریلیشن شپس کو توڑنے والا ہے اور غیر معروف امور کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ہم ہمارے فیملی کلچر کے اندر جو ہمارے نارمز ہیں، ہمارے فیملی نارمز جو ہیں ہے نا، ان کے خلاف کام کرتا ہے یہ، ہماری فیملی نارمز کو فالو نہیں کرتا، ہمارے کلچر کو فالو نہیں کرتا، ہم اتنے سویلائز لوگ ہیں، یہ ہماری سویلائزیشن کے خلاف جاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ، جو قرابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہو اس کو تو ہلاک فرما دے، اس کو تو مروا دے، اور ہم میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو آج اس کو فتح اور نصرت دے دے. اس نے بھی اللہ تعالیٰ نے غلطی کروائی، اسے نیوٹرل دعا کروا دی، اس سے مارا گیا ادھر، کل تیری دعا قبول ہے، اللہ نے بھی قبول کر لی. لیکن یہ جو دعا مانگ رہا تھا، یہ کیا سوچ کے مانگ رہا تھا؟ یہ سوچ کے تھوڑی مانگ رہا تھا کہ میں مارا جاؤں گا اس دعا کے نتیجے میں، یہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ فیملی کو قطع کرنے والا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رائٹ، اور جو ہمارے معاشرتی نارمز ہیں ان کے خلاف جانے والے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے دماغ میں تو یہ خناس بھرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اوپر اپنے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، اور عجیب آیات. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ترجمہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فتح طلب کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی، ہے نا، یو وانٹڈ تھنگس ٹو بی کلیئرڈ، ہے نا، بالکل اوپن ہو جانا چاہتے ہو نا، معاملہ کلیئر ہو جائے، لو ہم نے معاملہ کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، تم نے جو دعا مانگی تھی قبول کر لی، تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور جو میرے نزدیک مقبول تھے ان کو میں نے کامیاب کر دیا، ٹھیک ہے. آخر میں اس آیت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا، دیکھیں ابو جہل نے لات کو نہیں پکارا تھا، اس کے بت کا نام لات تھا، منات کو نہیں پکارا تھا، اس نے عزا کو نہیں پکارا تھا، اس نے حبل کو نہیں پکارا تھا، اس نے اللہ کو پکارا تھا، اس نے اللہ کو پکارا تھا نا، اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں مسئلے کو، تم پکارتے رہو مجھے، میں نے تمہاری نہیں سننی ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے نا وہ تو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے میرے نبی کی بات مانی. ہم مومنین کا ترجمہ ہی کرنا نہیں جانتے، ہمیں مومنین کے لفظ کا ترجمہ تک نہیں پتا، ہمیں ایمان کا مطلب نہیں پتا. ہم کلاسز میں پوچھتے ہیں اکثر ایمان کیا ہے، سب جواب دیتے ہیں اللہ پہ ایمان لانا. ہم پوچھتے ہیں نہیں، کہتے ہیں اچھا آخرت پہ ایمان لانا، سب کا جواب یہی ہوتا ہے. ایک بندہ ایک بندی صحیح جواب نہیں دیتے. اب جب بتا دیا تو الحمدللہ، اب اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں کو یاد رہتا ہے. ایک بندہ صحیح جواب نہیں دیتا، سب یہی بولتے ہیں اللہ پہ ایمان لانا، سب یہی بولتے ہیں آخرت پہ ایمان لانا، ایک بندہ صحیح جواب نہیں دیتا. ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے، ایمان کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ کی ہر بات کا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا. آج کے مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ والی بات. ہم کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ کس قسم کے ایمان کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو ہوں نا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم مجھے پکار رہے ہو، بے شک یو آر ڈائریکٹلی کالنگ، بھی بیچ میں لات منات اور حبہ کو تم کال نہیں کر رہے ہو، تم مجھے ڈائریکٹلی بلا رہے ہو، بٹ آئی ول ناٹ ریسپونڈ ٹو یو ایکسپٹ تمہاری ہلاکت کے ذریعے سے. تم تو اس کو مانو گے تب میں تمہاری مانوں گا، میرے محبوب کو مانو گے، میرے رسول کو مانو گے. اور یہی سلسلہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا. معاملہ رسول کی مانو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تب میں تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. تو اس نے دعا مانگی، اور دعا کے بعد آپ کو پتہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آخری بات کہ خاندان کیسے تحلیل ہوتے ہیں، خاندان کو کیسے جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 دن وہاں پر قیام کر کے بدر سے باہر نکلے
تو پہلے اس کنویں کے اوپر گئے جس کنویں کے اندر ان تمام بزرگوں کو ڈالا گیا تھا، خاندانی بزرگوں کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر گئے اور پکارنا شروع کیا، یا عتبہ، یا شیبہ، یا امیہ، یا ابا جہل، ان سب کو نام سے پکارا. اور پھر کہنے لگے کہ تم کو یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ یہ تمہیں اچھی بات نہیں لگی تھی نا کہ اللہ کی اطاعت کرتے، یعنی میری اطاعت کرتے، میری نبی علیہ السلام میری اطاعت کی بات کرتے تھے نا، جیسے ہر نبی نے کہا اتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو لیکن اطاعت میری کرو کیونکہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے تم سے، اطیعونی میری اطاعت کرو. تو تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی نا کہ تم میری بات مانو، تم نے شیطان کی بات، ظاہر ہے میری نہیں مانو گے تو کسی مانو گے، شیطان کی بات مان کر کے زندگی گزار رہو، ٹھیک ہے، تم نے پسند کیا اپنے لیے اس بات کو. تو پھر فرماتے ہیں کہ تو ہم نے تو اس وعدے کو سچا پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ یعنی اب تمہیں عذاب نظر آ رہا ہے اپنی قبروں کے اندر، عالم برزخ کے اندر تمہیں عذاب نظر آنا شروع ہو گیا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا میری نام ماننے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد بخاری شریف کے اندر یہاں تک ہے. اس کے بعد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کو آگے بڑھایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گڑھے والوں، اے گڑھے والوں، جو گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہو ابھی، تم اپنے نبی کے حق میں بہت برا قبیلہ تھے، یو پروف ٹو بی اے ویری بیڈ فیملی فار یور پروفٹ، بہت برے قبیلے تھے تم اپنے نبی کے حق میں، تم نے مجھ کو جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کری. میجورٹی آف یو ڈینائڈ می، مجھے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو میری تصدیق کے لیے بھیج دیا. تم نے مجھے نکالا، اس کے اوپر لمبی بحث ہو چکی ہے ابھی تو ٹائم نہیں ہے، نکالا کسی نے نہیں نکالا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے تم نے مجھے نکالا، ٹھیک ہے نا، اس کی بڑی تفصیل ہے، بچوں کو انشاءاللہ یاد ہوگی. تم نے مجھے نکالا، دوسروں نے مجھے ٹھکانہ دیا، those people who were not related to me، انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلایا، اپنے شہر کے اندر بلایا. تم نے مجھ سے قتال کیا اور دوسروں نے میری مدد کری، انصار کہلائے وہ لوگ جنہوں نے میری مدد کری، تم نے مجھ سے قتال کیا تھا، لڑائی جھگڑا کیا تم نے مجھ سے. تم نے امین کو، جس کو تم خود امین کہتے تھے، تم نے امین کو خائن کہا، خیانت دار کہا، اور تم نے صادق کو کاذب کہا. میں صادق تھا، خواہی خیر خواہی کر رہا تھا، سچ سچ تمہیں بتا رہا تھا، تم نے مجھے کاذب کہا، جھوٹا کہا. آخر میں فرمایا اللہ تمہیں بری جزا دے، بری جزا دے تمہیں اللہ. کون بول رہے ہیں؟ رحمت للعالمین بول رہے ہیں، رحمت للعالمین، اللہ تمہیں برباد کرے. اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن صرف نبی نے نہیں فرمایا، یہی معاملہ نبی کے صحابہ نے بھی کیا. یہ واقعہ بھی ہم بچوں کو سنا چکے ہیں سیرت کے اندر، کہ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بدر کا مارکہ ختم ہوا تو اب جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان کو انہوں نے قید کرنا شروع کیا مسلمانوں نے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی جو تھا نا ابو عزیز بن عمیر، ابو عزیز جو تھا نا اس کو جو ہے ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی سے کہتے ہیں اس کو ذرا اچھے سے باندھنا اور اس سے اپنا مقصد پوری کرنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کی ماں جو ہے نا، یعنی میری ماں اور اس کی ماں دونوں ایک ماں، بڑی امیر ہے، تم اچھے سے اس کا فدیہ لینا، اس کے بدلے میں رینسم منی لینا اچھے سے. تو ابو عزیز جو ہے نا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، تو میرے لیے تمہارے پاس یہی ہے، دس از آل یو ہیو ٹو سیو آؤٹ می، سیو فار می، میرے لیے تمہارے پاس یہی وصیت ہے. بھائی تم اس کو یہ کہتے کہ ذرا میرا بھائی یہ خیال رکھنا، ذرا ہلکے سے باندھنا اور اس کی ذرا آؤ بھگت کرنا، تم تو کہہ رہے ہو کہ اس کو اور سختی سے باندھ دو اور اس کی ماں سے جو ہے وہ زیادہ پیسے لینا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی تو یہ ہے، وہ جو انصاری صحابی تھے نا، فرماتے ہیں یہ ہے میرا بھائی، not you anymore، تم اب میرے بھائی نہیں ہو. اب رشتے جو ہیں اغراض کی بنیاد پر بن چکے ہیں، محبت اور صلہ رحمی کی بنیاد کے رشتے تحلیل ہو چکے ہیں، وہ رشتے تحلیل ہو چکے ہیں. اب میری غرض یہ ہے کہ میرا ایریا آف نان انکروچبل میری قبر اور میرا حشر، وہ نان کمپرمائزبل ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ایسی کوئی بات مجھ سے سرزد نہ ہو کہ جو کہ اللہ کے نبی کو ناگوار گزرے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری اب تم پرانے باتیں ہو گئی ہیں، ماضی لاسٹ، ہاں توبہ کر لو، تم میرے بھائی بن جاؤ گے، بلکہ ڈبل بھائی بن جاؤ گے. اگر توبہ کر کے آ جاؤ اس راستے کے اوپر تو تم ڈبل فولڈڈ میرے بھائی بنو گے، کیونکہ محبت اور صلہ رحمی کا رشتہ بھی ہوگا اور ایمان کا رشتہ بھی ہوگا. یہ رشتہ جو ہے وہ دوسرے ایمان والے رشتوں سے زیادہ کلوز ہے، زیادہ مضبوط رشتہ ہوگا. تو اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی نعرے مارنے سے ہی بن جاتا، یہ ایسی جو ہے نا وہ خواب دیکھنے سے نہیں بن جاتا نا. اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس کو دوسری چیزوں کے اوپر فوقیت دینی پڑتی ہے. اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو مارتے رہیں ٹکریں، لگاتے رہیں چکر، ہم بھی چکر لگاتے رہیں گے. اور دوسروں کو یاد رکھیں، دوسروں کو ٹکریں مارنا بھی ہم سے زیادہ آتا ہے، وہ ایسی ٹکر مارتے ہیں کہ ہماری ٹکریں جو ہے نا پھر اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ پھر ٹھڈے مارتے ہیں، ٹکریں نہیں مارتے خالی. اور ان کو چکر دینا ہم سے زیادہ اچھی طرح آتا ہے. یہ جو دجال ہے نا، اس کا ایک ترجمہ ہم چکر باز سے بھی کر سکتے ہیں، چکر دینے والا. پاکستانی قوم کا آئی کیو لیول سب سے زیادہ، بڑے ہم نے اس کے اوپر بڑی دلائل سنے، لیکن دجال کا جو آئی کیو لیول ہے نا، اس کے سامنے ہماری قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو چکر دے سکتے ہیں، نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم دجال کے دجل کو جو ہے نا وہ اپنے دجل کے ذریعے سے ہم ہرا دیں گے، ہم اپنی چکر بازی کے ذریعے سے دجال کو ہرا دیں گے اور اس سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ ہماری اس سے بڑی غلط فہمی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے صرف اور صرف روحانیت کی ضرورت ہے، صرف اور صرف روحانیت. روحانیت کے بلبوتے پہ دجال کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں پسند کر لیا دجال کے ہلاکت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں پہ کوئی وہ انٹلیکچوئلٹی وغیرہ اور آئی کیو لیولز نہیں تھے وہاں پر. عیسیٰ علیہ السلام سادہ، سمپل، مادیت سے بالکل الگ، اللہ کے اوپر کامل نظر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے والا بنایا ساتھ ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام اسباب کے بغیر سارے کام. تو ہم کون سے اسباب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں جسے کہ ہم نے دجال کو شکست دینی ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اسباب اختیار کر کے، چکر بازی سیکھ کر کے، اور آگے جو ہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی کر کے اور ڈبل ایم ایس سی کر کے اور یہ فلانے کر کے جو ہے وہ ہم دجال کو شکست دیں گے. ہمیں فتنہ دجال کی الف بے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف تھوڑی سی توجہ کریں. ایمان مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہو؟ ایمان کا مطلب پہلے تو یہ سمجھیں نا، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایمان کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت تمام لوگ فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اس کی سمجھ اور عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں اور معمولات بتا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد میں دعا کر کے مجلس ختم ہوتی ہے. توبہ کلمات کے بارے میں آپ جیسے سنتے رہتے ہیں کہ یہ کلمات ہمارے مشائخ نے وضع کیے ہیں کچھ شریعت و سنت کے اندر سے کلمات کو جوڑ کر کے، جیسے کلمہ طیبہ ہے اور ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، کلمہ شہادت ہے، اس طرح کے کچھ کلمات کو جوڑ کر کے، تاکہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پڑھ کر کے توبہ کرنے والے بن جائیں،
جو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پڑھ کے ایمان کو رینیو کر سکیں, اپنے تجدید کر سکیں اپنے ایمان کی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر لیں تمام کاموں کے لیے. تو نیت اصل میں ہمیں صحیح بنانی ہوتی ہے کہ ہم توبہ سچی پکی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ پھر ان کلمات کو دہرانا ہوتا ہے. اس نیت کے ساتھ ہم ان کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں, اس کے بعد معمولات جو بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. اچھا, ایک بات, کیونکہ کسی نے میسج بھی کیا تھا, تو جو اس کو صرف توبہ کلمات سے ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں. اگر اس کے آگے معاملات بھی صحیح رہے توبہ یقیناً قبول ہوگی اس کی. جو اصلاحی تعلق بنانے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کا اصلاحی تعلق جو ہے وہ اس کی گویا کہ ایک جمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ توبہ سے ہی اصل میں تعلق سٹارٹ کیا جاتا ہے. اور جو بیعت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کی پھر بیعت کا تعلق بھی بن جاتا ہے. تو یہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد معاملات جو مشائخ بتاتے ہیں, ان میں سے پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لینا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا, ایک پارہ کریں تو بہت اچھا, ورنہ آدھا پارہ یا ربع پارہ, جتنا بھی انسان آسانی سے کر سکے. وہ آسانی سے تو خیر کیا, شروع میں تو آسانی نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے, لیکن جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کر لیں. حفاظ کرام جو اپنی منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی ان کی تلاوت کی جگہ شمار ہو جاتی ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ علم اور ارادے سے ہر گناہ کا کام چھوڑ دینا. اور پانچواں معمول مراقبہ. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بیٹھ جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل کے اندر نیت کر لی, یعنی ارادہ کر لیا ایسا ہونے کا, اور اس کے بعد پھر جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس آواز کو اپنے دل سے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا. تو یہ 10-15 منٹ شروع میں انسان کرے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر جب آسان ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ فائدے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے وقت کے حساب سے بڑھا بھی سکتا ہے. تو یہ مراقبہ جو ہے وہ پانچواں معمول ہو گیا, اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے. بات یاد آ گئی, ہمارے ایک بھائی ہیں, تو لوگوں میں مشہور عجیب عجیب باتیں ہو جاتی ہیں, تو کبھی جس جو شیخ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا ان کے فالوور بن جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو فالوور, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو شیخ کا کانسیپٹ ہے نا, یہ کیونکہ یہ بڑا کلاؤڈی کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے نا بڑا غبار ہے, اس کے اوپر بڑے کلاؤڈ چھائے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کانسیپٹ ہی ہمیں کلیئر نہیں ہوگا کہ دینا نا. تو ظاہر ہے کانسیپٹ کلیئر ہوگا تبھی پھر اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی, اس کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا, اس کی ضرورت محسوس ہوگی اس کے بعد.
کیونکہ کانسیپٹ ہی ان کلیئر ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو پھر اس جب غلط فہمی تو پھر سارا معاملہ ہی غلط ہو جاتا ہے، فہمی غلط ہے تو پھر معاملہ ہی غلط ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ شیخ ہے اب شیخ کے گھر جانا مرید ہے. کچھ لوگوں نے اس کو چیلے چانٹے کا نام بھی دیا ہے کہ یہ شیخ صاحب کے چیلے ہیں، کچھ کہتے ہیں چانٹے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ذہن میں ایک فالوور، ایک چیلے چانٹا، اس قسم کا جب چیز ذہن میں آ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی شیخ صاحب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسند ہے، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تھرون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرید اور چیلے چانٹے اور فالوور جو ہے نا ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور بس عقیدت مندی کا اظہار ہو رہا ہے مستقل. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے کچھ نہیں ہیں، بس یا تو بیٹھے رہتے ہیں یا یہ کہ وہ دعائیں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو شیخ ہیں تو جو ان کے فالوورز ہیں تو فالوورز جو ہے نا ان کے پاس آئیں گے دعا کروانے کے لیے. اچھا، کچھ لوگ جو ذرا اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو دعا سے آگے بڑھ کر کے پھر وہ وظیفے لینے کے لیے نا کہ بھئی میرے فلانے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے پلیز وظیفہ دے دیجئے کہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے، دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے وظیفہ دے دیجئے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے، یا یہ کہ کوئی اور مسئلہ پڑ گیا ہے، نوکری کا مسئلہ یا شادی کا مسئلہ یا بچے کا مسئلہ یا فلانے کا مسئلہ، تو اس کے لیے دعا کر دیجئے حضرت، یا اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیجئے حضرت. تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے نا وہ شیخ کا یہی ہے کانسیپٹ. ٹھیک ہے نا، اور اسی کانسیپٹ کو لے کر کے پھر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی مطلب میں خود اللہ سے دعا نہیں کر سکتا، اللہ ابو جہل کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ابو جہل اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا، اور وظیفہ جو ہے وہ وظیفے کے لیے جو ہے وہ میں خود ہی پڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھنا، الحمد للہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، بہت ساری چیزیں میں پڑھ سکتا ہوں. اور یہ کہ قرآن مجید سے زیادہ بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کے اندر شفا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تو میں خود ہی کر لوں گا نا، یہ مجھے ان کے فالوور بننے کی کیا ضرورت ہے، ان کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا ہوا میں اڑنے والے ہیں، یہ کون سا پانی میں چلنے والے ہیں، ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ میں ان کو فالو کروں؟ ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے جب یہ کانسیپٹ ہے یا یہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے، کس نے بنا دیا گیا ہے؟ شیخوں نے تو نہیں بنایا تھا، اصل شیخ ہوتے ہیں انہوں نے تو نہیں بنایا تھا کانسیپٹ. ظاہر ہے جو نقل شیخ ہوتے ہیں چاہے وہ انسان شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان جن کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، تو ابلیس جو ہے وہ بھی ایک شیخ ہے. جو پرانے ہیں ان کو بات ان شاء اللہ سمجھ آتی ہوگی، ابلیس بھی ایک شیخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جن کی شکل میں شیخ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو شیخ صاحب ہے نا، وہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو انسان کے جو شکل میں جو دین والے شیخ ہیں نا، اصل جو دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، میں ہوں نا، بس مجھے فالو کرو. ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو انسان کی شکل میں شیخس ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی غلط فہمیاں جو ہیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ رابطہ شیخ کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ایک نیا لیکچر اسٹارٹ ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے، تو بھائی جو رابطہ شیخ ہے اس کو بہت ہی سادہ ہم سائنٹیفک لینگویج میں، فزکس کی ٹرم کے اندر اگر ہم سمجھائیں تو سیدھی سی بات ہے، بہت ہی آسان ہے. حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت سینئر مفتی صاحب جو ہیں نا، مطلب سینئر سے مراد وہ بہت لمبے عرصے پرانے مفتی صاحب، ان کو جب سمجھائیں کہتے ہیں آج مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کا مطلب. وہ بولتے ہیں ساری تقریر سن کر کہتے ہیں آج مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ شیخ ہوتا کیا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ ایک طرف سے کھینچنے کے کام کے اوپر مامور کیا ہوا ہے نا، وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے بھی ڈالتا رہتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من المستقل وسوسے بھی ڈالتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ خالی وسوسے بھی نہیں ڈالتا. وہ تو سورہ ناس کے اندر وسوسوں کا ذکر ہے نا، باقی قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. زین لہم اعمالہم، یہ جو ہے وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورہ نمل ابھی پڑھ رہے ہیں نا، سورج کی پرستش کر رہے ہیں اور ہدہد آ کر کے بتا رہے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو، سورج کی پرستش والے اعمال کو مزین بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، انسان بد عقیدگی کا شکار ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ کس کس قسم کی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کی برائیوں کو چھایا بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ بھائی شیطان اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. پلیز لیٹس گیٹ اٹ اسٹریٹ. اللہ کی مرضی کے بغیر شیطان یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے شیطان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ انسانوں کو تم کرو, لوگوں کے برے اعمال کو مزین بنا کے پیش کرو ان کے سامنے, تم جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی دوسری طرف بھی نظام بنایا تھا, دوسری طرف بھی مشائخ کا نظام, شیخ کا نظام دوسری طرف بھی بنایا تھا کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ اس غلط فہمی سے نکالنے کی محنت کرتے رہو, لوگوں کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کا جو ہے وہ تم توڑ بھی کرتے رہو, ان کو جو ہے وہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین والا کام بھی تم کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نظام بنائے ہوئے ہیں. اب سمپل فزکس کہ آپ نے جو ہے وہ ایک رسی ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, ایک رسی دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اس رسی کو جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ کوئی کھینچنے والا ہے آپ کو, مستقل وہ کھینچے جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو آپ نے ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے اس کو کوئی بھی نہیں پکڑا ہوا, اس کو کوئی بھی نہیں کھینچ رہا, تو آپ نے کدھر جانا ہے بھائی؟ جدھر سے پل کیا جا رہا ہے آپ نے ادھر ہی جانا ہے نا, اور جدھر سے کوئی پل کرنے والا نہیں ہے ادھر آپ کیسے جائیں گے؟ ایسے ہی ادھر چلے جانا شروع ہو جائیں گے, نہیں جا سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے دونوں نظام بنائے ہوئے تھے. شیطان کا نظام جو ہے وہ مستقل ہمیں کھینچ رہا ہے جہنم کی طرف, مستقل ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے غلط فہمیوں کے ذریعے سے, وسوسوں کے ذریعے سے, اور نہ جانے کس کس قسم کی روحانی بیماریوں کو پیدا کر کے ہمارے اندر. اور دوسری طرف ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے, ہم کسی کا فالوور نہیں بننا چاہتے, سو کالڈ فالوور نہیں بننا چاہتے. اللہ کے بندے یہ فالوور نہیں ہے, یہ کوئی پڑھوانے پھکوانے اور دعائیں کروانے والے نظام نہیں ہے, یہ تو ہے اپنی ذاتی زندگی کے اندر دین سیکھنے والا نظام. بس اللہ کے بندو دین سیکھ لو یار, کوئی تمہیں چوما چاٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تمہیں چیلے چاٹے بننے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تمہیں پیر چھونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تمہیں جھوٹا پینے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹا پینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو, جھوٹا پی کر کے تماشے لگائے ہوئے. بات ماننا ہے, اصل چیز تو بات ماننا ہے بھائی, دین سکھایا جا رہا ہے, دین کی بات مانو کہ میرے لیے کیا چیز نقصان ہے, میرے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے. ڈاکٹر کی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, کافر بھی ہو پھر بھی مانتے ہو, فاسق فاجر ہو پھر بھی مانتے ہو, دھوکے باز فریبی ہو پھر بھی مانتے ہو ڈاکٹر کی, کیوں؟ اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے سکتا؟ ڈاکٹری کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں, انگریزی زبان میں نہیں ہے, فارسی میں لکھی ہوتی ہیں ڈاکٹری کی کتابیں, سب کچھ موجود ہے, خود ڈاکٹر بن بھی سکتے ہو لیکن نہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ادھر کدھر چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ, وہاں اللہ تعالیٰ کہاں چلا جاتا ہے جب تم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو؟ تو بھائی سیدھی سی بات, بس ہماری غلط فہمی ہوتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کھول دیں تو ہم اس کو مان لینا چاہیے. نقصان صرف ہم اپنا کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں, یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. موت آ جائے گی, اچانک بھی آ سکتی ہے, تھوڑا سا ٹائم دے کر کے بھی آ سکتی ہے, لیکن اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. اگر ہم شیطان کے ہاتھوں میں اسی طریقے سے کھیلتے رہے, اپنی عبادتوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے, اپنے چکر لگانے کے اوپر خوش ہوتے رہے کہ بس میں تو ہوں کامیاب ہو گیا اور میں تو بچ گیا, بڑے بڑے نہیں بچ سکے, ہماری کیا اوقات ہے, بڑے بڑے نہیں بچ سکے. عبادتوں کرنے والے تین تین سال, ساڑھے ساڑھے تین سو سال عبادت کرنے والے, اور کیسی کیسی بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے, بڑے بڑے اعمال کرنے والے, وہ نہیں بچ سکے شیطان سے. اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھری ہوئی ہے, ہمارے اپنے مشاہدے والے حالات بھرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جہنم سے بچنا تو دور کی بات, ہم تو خاندان کے ٹوٹنے سے نہیں بچ پاتے, ہم تو ایک خاندان کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے ہیں اپنے عقل مندی کی بنیاد. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں, یہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں, یہ جو ہر تھوڑے دن کے بعد کسی کی سپریشن کا پتہ چلتا ہے, کسی کی طلاق کا پتہ چلتا ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے ریپرکشنز کہاں تک جاتے ہیں, کہاں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اب جو گھر ٹوٹ گیا ہے اس کی اولادوں کے ایمان کی حفاظت اس کا باپ کیسے کرے گا؟ باپ کو پہلے پتا بھی نہیں تھا, لیکن پھر کچھ تو آسرا تھا کہ بھئی ایک فیملی سسٹم ہے, کچھ جو ہے وہ سٹیبلٹی ہوگی. اب سٹیبلٹی ختم ہو گئی، اب باپ ماں اب اپنے تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے نا اس کے بعد. تو اب ایمان کی حفاظت جب نہیں ہوگی تو اس کی تو آگے آنے والی نسلیں جہنم کا حصہ بن گئی نا، جہنم کا حصہ. اٹس ناٹ فن، اٹس ناٹ فنی. اولاد جہنم کا پرمننٹ حصہ بن گئی کیونکہ ایمان کی نفی کر دی. کیسے؟ عبادتوں سے ایمان نہیں بچتا بھائی، ایمان تو عقیدے سے بچتا ہے. اور عقیدہ کیسے خراب ہو رہا ہے کیا کچھ اندازہ میں نہیں ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کافر ہو رہے ہیں مسلمان، کافر. اپنی حفاظت کے لیے بات، دوسروں کو فنگر پوائنٹ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہم اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. ہماری نسلیں کافر ہو چکی ہیں، ہمارے رشتہ دار کافر ہو چکے ہیں، ڈکلیئر کر چکے ہیں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام اینی مور. جس نے ڈکلیئر نہ کیا اس کے لیے تو آپ حجت بنا سکتے ہیں نا، یہاں بھی وہ ایسا ہو گیا ہوگا، ویسا ہو گیا. لیکن جس نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں، جس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اب آپ اس کے لیے کیا حجت بناؤ گے یار؟ اب اس کے لیے کیا ایکسکیوز بناؤ گے آپ؟ تو ذاتی جاننے والوں کے اندر اتنے موجود ہیں اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. دس از اے جوک. کس مخمصے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا؟ بھئی یہ شیطان یہ سارے کام کر رہا ہے. اب اس شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا تھا، ہم کب تک اس سے بھاگتے رہیں گے؟ ہم کب تک جو ہے وہ اپنی غلط فہمی کے اندر اپنی زندگی گنواتے رہیں گے؟ اور ایک دن اس زندگی کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کہاں سے دوسری لے کر کے آئیں گے؟ قبر میں جا کے توبہ نہیں ہوتی، قبر میں کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتی، توبہ تو اسی دنیا کے اندر کرنی ہے نا بھائی. تو رابطہ شیخ جو ہے نا یہ یہاں تک جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخ تھے، شیخ صحابہ کرام کے. یہ شیخ والے سسٹم سارا کا سارا آج تک چل رہا ہے. صرف معلم بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، شیخ بھی بنا کر کے بھیجے گئے. تو ہم نے تو دین کا علم بھی نہیں حاصل کیا تو شیخ کو تو ہم نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا. ایمان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا دین جو ہے نا، دیکھیں یہ ریلیجن جو ہے نا، ریلیجن یہ ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ ہم بس ہمارے پاس ریلیجن ہے. یہ ہندو کے پاس بھی ہے ایک ریلیجن، عیسائی کے پاس بھی ایک ریلیجن ہے، یہودی کے پاس بھی ایک ریلیجن ہے. کیا مطلب؟ جس کو ہم ریلیجن سمجھتے ہیں اعمال کا نام، رائٹ؟ فلانا عمل کر لیا، فلانی نماز پڑھ لی، ادھر اٹھ گئے، یہ فلانا جو ہے وہ تسبیح پڑھ لی، یا فلانا جو ہے وہ کوئی چیز پڑھ لی اور نماز پڑھ لی، یہ پڑھ لیا پڑھ لیا، رائٹ؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ ماں باپ سے سیکھا ہے، اما نے سکھایا تھا، ابا نے سکھایا تھا، یا کسی اور رشتہ دار نے سکھا دیا تھا. تو ہندو جو بھجن گاتا ہے، اور ہندو جا کر کے جو ہے وہ کسی کے سامنے اپنا سر ٹیکتا ہے، اور ہندو جو فلانے اعمال کرتا ہے، اس نے کدھر سے سیکھا ہے یہ سب کچھ؟ اس نے بھی اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے. تو یہ ماں باپ کی روایت، جس کو اکثر ہم کہتے بھی ہیں ہماری روایتی اقدار، ہمارے ماں باپ کی اقدار جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اور حقیقت میں یہ ہمارے لیے اقدار ہی اہم ہے. ایمان، فیتھ، بلیف، دین اسلام کا بلیف کیا ہے؟ اصل میں دین اس بلیف کا نام ہے. اصل میں دین اعمال کا نام نہیں ہے، اعمال تو بلیف کے اوپر بنتے ہیں. تو صرف اعمال کرنا کیونکہ ابا اما نے کیے تھے، یا ابا اما نے سکھا دیے، یا کسی نے سکھا دیے، اس کی بنیاد پر اعمال کرنا. اور بلیف سسٹم جو ہے کہ بھائی گناہ کے اوپر پکڑ ہے، سزا ہے. ایمان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خراب ہو گیا، عقیدے جو ہیں بگڑ گئے، تو اعمال کی بالکل حیثیت نہیں رہ گئی. یہ بلیف سسٹم ہمیں جدا کرتا ہے نا دوسروں سے. ورنہ اگر بھائی خاندانی اقدار کا معاملہ ہے تو خاندانی اقدار ہندو کے پاس بھی ہیں، خاندانی اقدار یہودی کے پاس بھی ہیں، عیسائی کے پاس بھی ہیں، بدھ مت کے پاس بھی ہیں، کسی اور ریلیجن کے لوگوں کے پاس بھی ہیں. خاندانی اقدار کے اوپر جو ہے وہ اتنا ایمفیسس، اما جو ہے وہ اس طرح نماز پڑھا کرتی تھی، مجھے بھی اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور اما نے یہ کہا، اور اما وہ کہتے ہیں، اما ابا کے کہنے کے اوپر شادی کر لی، ورنہ شادی کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایسی جو ہے کسی کا ساتھ رہتا. اما ابا کی اتنی اہمیت، وہ سارے ماں باپ کے حقوق جو ہے نا ادھر ہی آ کر کے سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کی اہمیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، اللہ کے حکموں کی اہمیت نہیں جی، اماں ابا کی اہمیت ہے. اماں ابا کی اہمیت جو ہے نا صرف مسلمان کے پاس نہیں ہے، اماں ابا کی اہمیت ہندو کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے اماں ابا کی اہمیت، اور جہاں نہیں ہے وہاں مسلمان کے پاس بھی نہیں ہے. یا تو قصے کہانیاں بول دیں زبان سے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ قرآن مجید بس قصے کہانیوں کا نام ہے، بس یہ تو خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے جانا، وہ قصص الانبیاء اور قصص پتا نہیں کیا کیا اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا، قصے کہانیاں بس ختم بات. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم اقامت رہے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو جاری فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ عمل ہے، نہ علم ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اے اللہ ہمارے پاس صرف تیرا احسان، بس ایمان ہے. اے اللہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ایمان ہی تو ہے. اے اللہ ہم اس کے بھی درپے ہوئے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی، اے اللہ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. اے اللہ ہم کچھ ظاہری عبادات کو، ظاہری اعمال کو کے پیچھے پڑے جانے کو، اے اللہ ہم اس کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ ایمان تو نہیں تھا. اے اللہ، اے اللہ یہ تو ایمان نہیں تھا. اے اللہ، اے اللہ ایمان تو دل کی سوچ کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، اے اللہ ذہن کی کیفیت کا نام ہے. اے اللہ، اے اللہ ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان سمجھایا، اے اللہ جیسے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے اس ایمان کی حفاظت فرمائی اور اپنے محفوظ رکھ کر کے اس ایمان کی سمجھ کو ہم تک پہنچایا، اے اللہ اس ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اگر ایمان نہ رہا تو اے اللہ ہماری داڑیاں تو ہمارے کام نہیں آئیں گی، اے اللہ ہمارے جبے ہمارے کام نہیں آئیں گے، اے اللہ ہمارے برقعے ہمارے کام نہیں آئیں گے، اے اللہ ہماری نمازیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، اے اللہ ہمارے طواف، ہمارے عمرے ہمارے کام نہیں آئیں گے، اے اللہ زیارتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، اے اللہ خواب ہمارے کام نہیں آئیں گے. اے اللہ صرف اور صرف یہ ایمان ہی تو ہے کہ جس کی بنیاد پر سب کچھ ہے. اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرنا جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے اللہ اس کی توفیق، اس کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے پاس تو سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ایمان ہی ہے. اے اللہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی قیمتی چیزوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ کیسے کیسے اسباب اس کے لیے اختیار کرتے ہیں. اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کون سا سبب اختیار کیا ہے؟ اے اللہ اب تک تو ہم اس کی تعریف ہی نہیں سمجھ سکے، اے اللہ اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ سکے. اے اللہ اس کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، اے اللہ انہیں کا کچھ سمجھ، اس کی سمجھ حاصل نہیں کر سکے. اے اللہ ہم کیسے اس کی حفاظت کریں گے؟ اے اللہ فتنے دجال کے زمانے میں ہیں، کیسے کیسے دھوکے، کیسے کیسے فتنے ہر طرف موجود ہیں، اور اے اللہ دنیا کی شکل میں تو کیا دین کی شکل میں کیسے کیسے فتنے. اے اللہ ہر قسم کے لوگ اے اللہ تیار کھڑے ہیں ہمیں ایمان سے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن اے اللہ ہم ان سے بالکل غافل ہو کر کے اپنے آپ کو پہلے سے ہی محفوظ سمجھ کر کے، اپنی آل و اولاد کو اے اللہ محفوظ سمجھ کر کے، اے اللہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کسی دن ہم یہاں سے گزر جائیں گے، اے اللہ خبر بھی نہ ہوگی. اے اللہ اس کے بعد کبھی کوئی بھولا بسرا ہماری قبر کے اوپر آئے گا، اور اگر وہ بھی نہ آیا تو اے اللہ ہم ترستے ہی رہیں گے. اے اللہ آپ ہی تو ہیں کہ جو کہ دلوں کے اندر یہ
جذبات پیدا کرتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے احسان ثواب کرنا، اس کی قبر کے اوپر جانا۔ اے اللہ آپ ہی تو دلوں کے اندر یہ ساری باتیں ڈالتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم نے آپ کی اتنی بھی قدر نہ کری، آپ کے دین کی اتنی بھی قدر نہ کری، تو اے اللہ ہم آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری اتنی قدردانی کریں گے کہ جبکہ ہم اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے اور اے اللہ ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا، اس وقت آپ ہماری قدر کریں گے، آپ اپنے بندوں کو ہماری یاد دلائیں گے۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہم نے تو آپ کی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے تو آپ کے قرآن کی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے تو آپ کے رسول کی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے تو آپ کے دین کی، دین والوں کی قدر نہیں کری۔ اے اللہ اس کے بعد ہم آپ سے پوری قدردانی کی توقع رکھتے ہیں۔ اے اللہ کام ہم کرتے ہیں بھنگیوں والے، اور اے اللہ تنخواہ ہم چاہتے ہیں بادشاہوں والی۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہم زمین کے اندر بوتے ہیں کی کر کے کانٹے، اور اے اللہ اس کے اندر سے ہم خوبصورت پھولوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ پھول بونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اعمال کی بنیادیں ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کر دینے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہماری سوچوں کی، ہماری فکروں کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بندگی کے لیے بھیجا، اے اللہ ہم نے اس زندگی کا مقصد گندگی بنا دیا۔ اے اللہ اس گندگی کے بعد تو پھر آخرت کی شرمندگی ہی رکھی ہوتی ہے۔ اے اللہ آخرت کی شرمندگی سے، قبر کی شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اندر کی شرمندگی تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن قبر میں جا کر کے تو ہمیں دیکھنا پڑ جائے گی۔ اے اللہ وہاں تو ہم بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اپنی آنکھوں کو بند بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ اس گندگی والی زندگی سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس پرستی والی، اور اے اللہ اس دور کے اندر جو عقل پرستی والی گندگی کا ہم شکار ہو چکے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو ہماری غلطیوں گناہوں کی وجہ سے رد نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں سے، اے اللہ جو بھی عقیدے کو خراب کر بیٹھے، اے اللہ ایمان کے دائرے سے نکل بیٹھے، اے اللہ توبہ کی توفیق دینا بھی تو آپ کی قدرت میں ہے۔ اے اللہ دلوں کو بدل دینا بھی تو آپ کی قدرت میں ہے۔ اے اللہ دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اے اللہ ہم نے ان کو کیسے جہنم کی طرف دھکے دے دیے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اے اللہ ہمیں احساس دلا دیجئے۔ اے اللہ اپنی غلطی کے اوپر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ شرمندگی آپ کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے، اے اللہ خاندانوں کو بگڑنے سے، تباہ ہونے سے، اے اللہ کفر اور الحاد کے شکار ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ باتیں ہمیں کسی دوسری زبان کی باتیں لگتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اے اللہ یہ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت تھی۔ اے اللہ ہمارے کھانے پینے اور لباس سے زیادہ اے اللہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم کاش کے کھانے پینے اور لباس سے زیادہ اس کو اہمیت دے دیتے، اے اللہ اس کے لیے کچھ محنت کر لیتے، اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے اس کی حفاظت کی دعا ہی مانگ لیتے۔ اے اللہ آپ تو بڑے قدردان ہیں، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کی فکروں کو جانتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کی تڑپ کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، اے اللہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں رہتے، اے اللہ ہمارے بہتے ہوئے آنسو آپ سے چھپے ہوئے نہیں رہتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت، ہمارے دلوں کی فکر جو ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر اے اللہ آپ کہیں ہی بس میں ہے کہ پھر وہ حفاظت کے اسباب بھی آپ ہی مہیا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اے اللہ ایمان کی حفاظت مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ہمارا بچہ بیمار ہو جائے اور اس کو صحت نہ مل رہی ہو، اس کو 105 ڈگری بخار ہو جائے، اے اللہ اس وقت ماں کیسے دعا مانگتی ہے، اے اللہ کیسے تڑپ تڑپ کر کے دعا مانگتی ہے، اور ایسے مانگتی ہے کہ گویا کہ بس آج میں نہیں یا یہ نہیں۔ اے اللہ ایسے ایمان کے لیے تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی، اے اللہ کبھی ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ اے اللہ آج ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر طلب نہ ہو تو ہماری مانگی ہوئی دعا سے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے دل میں تو ایمان
ایمان کی اور ہدایت کی طلب ہی نہیں اے اللہ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر تو طلب ہو یا نہ ہو، اے اللہ ہمارے دل میں واقعی اس کی کوئی تڑپ نہیں کہ ہم تڑپ کر کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہی نہیں ہے، اے اللہ بس ہم اے اللہ خانہ پوری کرنے کے لیے کسی کی ہدایت کے لیے دعا مانگ دیا کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ ہدایت جو کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے، جو کہ آپ کا دین لے کر کے آیا تھا، اصل میں تو ہم خود نہ وہ ہدایت اپنے لیے چاہتے ہیں نہ جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ والی ہدایت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو دعا مانگنے سے پہلے اس بات کی فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں زیادہ دعا مانگ لی تو کہیں یہ ٹو مچ مولوی نہ بن جائے، کہیں یہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کہیں یہ ہماری بات ماننے کی بجائے یہ اللہ کے نبی اور دین کے علماء مشائخ کی بات ماننا نہ شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم دل سے دعا مانگتے ہی نہیں کسی کی ہدایت کی۔ اے اللہ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں تو بچا بچا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں زیادہ ہدایت نہ مل جائے، کہیں اللہ کا مطیع نہ بن جائے، کہیں رسول کا مطیع نہ بن جائے، پھر میرا کیا بنے گا اگر میری اطاعت اس نے چھوڑ دی۔ اے اللہ ایسی دعاؤں کو تو یقیناً آپ پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ مار دیتے ہوں گے کہ بدبخت انسان تجھے تو دعا تک نہیں مانگنی آتی، تو نے تو ابھی تک میرے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو نے تو ہدایت کی اہمیت کو خود نہیں سمجھا، تو نے دوسرے کے بارے میں ہدایت کے لیے کیا دعا کرنی ہے، نہیں چاہیے تمہاری یہ دعائیں، میں جس کو ہدایت دینا ہوگا میں خود سے ہی ہدایت دے دوں گا، مت کرو مجھ سے یہ دعائیں۔ اے اللہ آپ کی غیرت کو جلال نہیں آ جاتا ہوگا، اے اللہ ہمیں حقیقت میں دین کی اہمیت سمجھا دیجئے، اے اللہ حقیقت میں ایمان کی اہمیت سمجھا دیجئے، اے اللہ جہنم کے عذاب کا کچھ ادراک عطا فرما دیجئے، کچھ سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اے اللہ جن کو کہ ہم کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ ہمارے دلوں سے اپنے لیے جنت کی اور اپنے اولادوں کی جنت کے لیے واقعی دعا نکل سکے، اے اللہ جہنم سے حفاظت کی واقعی دعا نکل سکے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں جس کس کے دل کے اندر کیا ہے، اے اللہ آپ دلوں کے بھیدی ہیں، اے اللہ آپ ہی دلوں کی اصلاح بھی فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہم عقل کے پیدل ہیں، اے اللہ ہم کم فہم ہیں کم عقل ہیں، اے اللہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، اے اللہ اب ہماری اس انانیت کو توڑ دیجئے، ہماری ضدوں کو توڑ دیجئے، اے اللہ ہماری سختیوں کو توڑ دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اے اللہ اب ہم جھک جائیں، اے اللہ اب آپ کے بندے بن جائیں، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کو اپنے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ شکلیں تو ہم نے آپ کے ولیوں کی بنا لی ہیں، اے اللہ آپ کے نبیوں کی بھی ایسی ہی صورتیں ہوتی ہوں گی، ایسی ہی داڑیاں ہوتی ہوں گی، ایسی ٹوپیاں پہن ہوں گے، ایسے امامے پہنتے ہوں گے، ایسی جبے پہنتے ہوں گے، لیکن اے اللہ ہمارے دل تو شیطان والے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تو منافقین والے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دیجئے۔ اے اللہ تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں، اے اللہ ہمارے پاس صورت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ صورت بھی تو آپ ہی نے بنانے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ تو اے اللہ ساری دنیا والے اس کے بھی خلاف تھے، اے اللہ ساری چیزیں اس کے بھی خلاف تھی، اے اللہ ایک زمانہ تھا داڑھی اگانا کتنا مشکل کام تھا، سارے آ کر کے بولا کرتے تھے کہ تم نے کیسی جاہلوں والی صورت بنا لی ہے، اے اللہ اس موقع کے اوپر ان باتوں کے باوجود اے اللہ یہ صورت بنانے کے اوپر استقامت بھی تو آپ ہی نے عطا فرمائی، اے اللہ لوگ ڈراتے تھے کہ کافر تمہیں بند کر دیں گے، تمہارے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، لیکن اے اللہ آپ نے مہربانی فرما دی، اے اللہ ہم کمزوروں کو اس کے اوپر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ اب وہ مسئلہ تو آسان ہو گیا، لیکن اے اللہ جو دین اصل ہے، اے اللہ وہ صرف داڑیاں اگانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، اے اللہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، اے اللہ لیکن دل جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور صحابہ کا تھا، اے اللہ حقیقی دین تو اس لیے آیا تھا، اے اللہ ویسا دل بنانے کی بھی آپ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کو بنا دیجئے، اے اللہ اپنے غیر کی محبت کو نکال دیجئے، دنیا کی محبت اور عظمت کو ہمارے اندر کوٹ
کوٹ کے بھر چکی ہے، اے اللہ اس عظمت کو اندر سے کوٹ کوٹ کے نکال دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کی نجاست کو اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے باہر نکال دیجئے، ورنہ نجس چیز کے ساتھ تو پھر بہت ہی برا معاملہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم اس برائی کے اس متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ آپ کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جیسا بننا چاہیے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحیح تمام گناہوں سے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اقابرین ہمارے مشائخ کو اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست شدات فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.